कोई हाजत बुरबता हूँ तेरी चौखट पे सर अदना। सैयदी मुर्शिदी महबी और महबूबी शेखुल अरब वाला जो मारिफ बिल्लाह हजरत मौलाना शाह हकीम मोहम्मद अख्तर साहिब रहमतुल्लाह अलैह के अशआर है। कोई हाजत हो रखता हूँ तेरी चौखट पे सर अपना। इलाही अपनी रहमत से तू कर दे बात अपना। इलाही अपनी रहमत से तू कर दे
good। سیوا تیرے نہ
کہ جو نیکی کرتا ہے انسان تو اس کے گناہ کو مٹا دیتی ہے، اور جو آدمی سنت پر چلے تو بس پھر اس کی کیا بات ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ کہ اللہ تعالیٰ انعام فرما رہے ہیں اور اطلاع فرما رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنا کر کہ ان جیسے بن جاؤ، ان جیسے چلن چلنے لگو، ان کی اتباع کرو۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صحابہ سے فرما دیجئے، یہ تمام مسلمانوں سے قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں سے خطاب ہے، کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنے چاہتے ہو تو اس کا ایک ہی راستہ ہے، واحد راستہ ہے کہ نبی کی اتباع کرو، نبی کی چلن چلو، ہمارے نبی کی اتباع کرو، فتبعونی میری اتباع کرو، یحببکم اللہ اللہ تم سے محبت کرنے لگیں گے، بس کام بن گیا۔ نقش قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں، سنت کے راستے۔ اگر اللہ کو پانا ہے اور اللہ کی محبت کو پانا ہے تو ہم اپنے ہر ہر عمل کو جانچنا شروع کر دیں کہ ہمارا یہ عمل، ہمارا قول، ہماری آنکھ کی جنبش، ہمارے کان کی سماعت، ہماری زبان کی حرکت، ہمارے زبان سے نکلنے والی ہر گفتگو، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہمارا سونا، ہمارا جاگنا، ہمارا لوگوں سے معاملات کرنا، تجارت کرنا، نوکری کرنا، جو بھی دن بھر میں معاملات پیش آتے ہیں، حتیٰ کہ سونا اور جاگنا بھی، یہ سب کا سب سنت کے مطابق ہے یا نہیں؟ بس اگر ہم ایک ایک کر کے بھی، میرے مرشد تو فرماتے تھے کہ روزانہ بھی اگر ایک سنت کو ہم اپنانا شروع کر دیں تو سال بھر کے اندر 365 360 سنتیں پہ ہم آ جائیں گے۔ روز ایک سنت کو ہم اختیار کرنے کا اپنی عادت ڈال دیں تو رفتہ رفتہ جو ہے کام بن جائے گا انشاءاللہ، اور اللہ کی محبت بڑھتی جائے گی۔ وہ ان کا رفتہ رفتہ بندہ بے دام ہوتا ہے، محبت کے اسیروں کا یہی انجام ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک ایک سنت جو ہے کروڑوں کروڑوں کا موتی ہے، اور اس کی قیمت جو ہے تو آنکھ کھلنے کے بعد معلوم ہوگی، لیکن آنکھ بند ہونے کے بعد ہر عمل جو ہے مٹی ہو جائے گا۔ بہت سے لوگ اس انتظار میں، لاشعوری طور پہ یا شعوری طور پہ اس انتظار میں ہیں کہ آرام سے ذرا دیکھ لیں گے، کر لیں گے، تو یہی سوچتے سوچتے بیچارے قبر میں چلے جاتے ہیں۔ اب قبر کے اندر تو سب فائل بند ہو گئی، رجسٹر بند ہو گیا، جو کچھ کمانا ہے میرے عزیزوں یہی کمانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انعام فرما دیا، بتلا دیا کہ اگر تم کو میری محبت چاہیے، جو کہ حقیقت میں زندگی کا مقصد ہے، اللہ کو پانا، اللہ کی محبت کو حاصل کرنا، تو میرے مرشد فرماتے تھے، بلکہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ واقعہ بیان فرماتے تھے کہ شاہان مغلیہ کو حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مخاطب کر کے، للکار کر، چیلنج کر کے کہا کہ مجھ سے کوئی امیر اگر تمہارے یہاں ہو تو میرے سامنے آئے، زمین و آسمان کے درمیان کوئی مجھ سا امیر ہو تو میرے سامنے آئے۔ ان کے پاس کوئی سونے چاندی کی کانیں نہیں تھیں حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، اور نہ ہی ان کے پاس کوئی نوکر چاکر اور لشکر وغیرہ تھے اور تخت و تاج تھے، بلکہ وہ تو فقیر منش آدمی تھے، بالکل ظاہر و عابد آدمی تھے، اللہ والے تھے بہت بڑے۔ تو انہوں نے پکار کر کہا کہ مجھ سے بڑا کوئی رئیس ہو تو میرے سامنے آئے، اور سامنے جو ہے شاہان مغلیہ بیٹھے تھے، شہزادے بیٹھے تھے سلطنت کے، ان کو پکار کے کہا۔ پھر فرمایا کہ ولی اللہ اپنے دل میں، اپنے سینے میں ایک دل رکھتا ہے، اس دل میں اللہ کی محبت کا وہ موتی ہے کہ وہ اپنے ساتھ دنیا میں بھی لے کے چلتا ہے اور قبر میں بھی لے کے ساتھ جائے گا، اور محشر میں بھی یہ اللہ کی محبت کا موتی اس کے پاس ہوگا۔ اور تم لوگ جو ہے اپنی تمام یہ سونا چاندی اور خاندان اور لشکر اور محلات، یہ سب کے سب جو زمین کے اوپر چھوڑ کر زمین کے نیچے بالکل تنہا چلے جاؤ گے۔ تو میرے عزیزوں اور دوستوں، اصلی دولت جو کمانی ہے وہ اللہ کی محبت ہے، اللہ کی محبت کا موتی ہم اپنے دلوں میں بھر لیں، خدا تعالی ہم سب کو اس دولت سے نوازش فرمائے۔ تو وہ طریقہ بتلا دیا، اور پھر ساتھ میں یہ انعام بھی بتا دیا کہ نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگ جائیں گے سنت کی برکت سے، ہر کام سنت کے مطابق ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بھی مٹا دیں گے، یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کی بخشش فرما دیں گے. کس کام کی برکت سے؟ سنت کی برکت سے. سبحان اللہ، سنت سے بڑی کیا نیکی ہوگی کہ انسان ہر کام رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریق مبارک کے اوپر کرے. اور اچھے اخلاق، بہترین اخلاق، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے اچھے لوگ وہ ہیں جو سب سے اچھے اخلاق والے ہیں. اور فرمایا ایک اور روایت میں کہ میرے سب سے نزدیک اور مجھے سب سے زیادہ پسند اچھے اخلاق والے لوگ ہیں. تو ہمارے اخلاق بھی اچھے ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ گالم گلوچ، جھگڑا اور جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراضگیاں، ناچاہتیاں، یہ مومن کی شان نہیں ہے. ایک حدیث میں ہے کہ مومن المومن غر کریم، کہ مومن جو ہے بھولا بھالا ہوتا ہے اور کریم ہوتا ہے، مہربان ہوتا ہے دوسروں پر، مومنوں پر مہربان ہوتا ہے. اور جو الفاسق خب لئیم، الفاجر خب لئیم، کہ گناہ کرنے والا، جو ڈٹائی سے گناہ کرنے والا ہے، وہ دھوکے باز بھی ہوتا ہے، کمینہ ہوتا ہے. تو اچھے اخلاق والے ہم بنے، اچھے بھولے بھالے ہم بنے. اگر ایک بزرگ کا واقعہ ہمارے حضرت نے سنایا بھی تھا، غالباً ملا جیون رحمت اللہ علیہ تھے، تو ان کو لوگوں، وہ اتنے بھولے بھالے تھے اور وہ کہتے تھے کہ مومن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ حدیث پاک میں ہے کہ مومن کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، مومن بخیل ہو سکتا ہے، بزدل ہو سکتا ہے، لیکن جھوٹا نہیں ہو سکتا. تو اللہ والے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ارشادات کی ایسی قدر کرتے ہیں اور ایسی اتباع کرتے ہیں کہ ان کو اپنے بڑے سے بڑے نقصان کی بھی پرواہ نہیں ہوتی. بعض لوگوں نے آ کے ان سے ہنسی کھیل کیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ بالکل ہی بھولے والے ہیں، جو کہہ دو یقین کر لیتے ہیں. لہٰذا لوگوں نے آ کر کہا کہ جی غضب ہو گیا آج، تو انہوں نے کہا کہ کیا ہوا، تو انہوں نے کہا کہ آج تھوڑا سیلاب آ گیا تھا اور کھیتوں میں مچھلیاں گھس گئیں اور تمام کا تمام گنا چوس لیا انہوں نے. اب رونے لگے اور کہنے لگے کہ یہ تو بہت ظلم ہو گیا مسلمانوں کے ساتھ، بڑا مسلمانوں کا نقصان ہو گیا. رو رو کر ان کے لیے دعائیں کرنے لگے. جب ان لوگوں نے ان کا یہ حال دیکھا تو وہ ڈر گئے. انہوں نے پھر ترکیب سوچی اور کہا کہ حضرت وہ گنا تو چوسا، لیکن واپس جو گئیں تو گڑ ہکتی ہوئی چلی گئیں. تو پھر ہنسنے لگے، خوش ہو گئے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ مسلمان نقصان سے بچ گئے. ایسے بھولے بھالے تھے. تو حدیث پاک میں المؤمن غر کریم، کہ مومن جو ہے بھولا بھالا ہوتا ہے، سیدھا سادہ ہوتا ہے، اور جو ہے اس کو لوگ دھوکہ دے دیتے ہیں. لیکن میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بہت بہترین تشریح فرمائی ہے کہ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا کے معاملات میں تو بھولے بھالے ہوتے ہیں، لیکن دین کے معاملات میں بہت ہوشیار ہوتے ہیں. یہ اپنے دین میں ذرہ برابر نقصان نہیں آنے دیتے. جیسے انہوں نے ایک دنیاوی جھوٹ بول دیا کہ جو مچھلیاں آ گئیں پانی کے اندر اور گنا چوس لیا انہوں نے، تو اس پر وہ رونے لگے. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو یہ انہوں نے حدیث پاک پہ بالکل عمل کیا اور جیسا مومن کو ہونا چاہیے ویسا، تو یہ کامیاب ہوئے کہ نہیں؟ یہ اللہ کے راستے کے ہوشیار ہوتے ہیں. دنیاوی معاملات میں چونکہ تجربہ نہیں ہوتا، تجربے کی وجہ سے مار کھا جاتے ہیں، بھولے والے ہوتے ہیں. تو عقل اور چیز ہے، تجربہ اور چیز ہے. تو جس کو تجربہ نہیں ہے وہی معلوم نہیں کہ کیا کیسے آ گئی مچھلیاں. انہوں نے یہ نہ سوچا، ان کو یہ خبر ہی نہیں تھی، ان کو کوئی تجربہ نہیں تھا اس کا کہ بھائی مچھلیاں کہاں گنا چوس سکتی ہیں. بس مومن نے کہا، پھر لوگوں نے کہا بھی کہ یہ لوگ کہاں، ایسی بات آپ کیوں رو رہے ہیں، کوئی فکر نہ کریں، ایسا نہیں. انہوں نے کہا نہیں، مومن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. تو یہ حضرات ایسے ہوتے ہیں. تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ایسے کریمانہ اخلاق عطا فرما دے، ہمارے ہمیں بہترین اخلاق عطا فرما دے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے بہترین نعمت، اس کا حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ سب سے بہترین چیز جو عطا فرمائی ہے انسان کو، وہ حسن اخلاق ہے. اخلاق ہمارے اچھے ہونے چاہیے. اگر کسی بھائی سے کوئی رنجش بھی ہے یا کوئی تکلیف پہنچی بھی ہے، تو اس کو اچھے عنوان سے ہم رفع دفع کر دیں. اچھے عنوان سے ان کو کوئی تکلیف اگر پہنچ رہی ہے، اچھے عنوان سے ان سے کہہ دیں، نرمی سے، محبت سے ان سے کہہ دیں، تو ضرور جو ہے وہ بھی آ کر، سامنے والا بھی انسان ہوتا ہے، اگر اچھے طریقے سے بات کی جاتی ہے تو وہ بھی اس کو مانتا ہے اور وہ تکلیف کو دور کر دیتا ہے. اور اگر شروع ہی بعض لوگ جیسے گالی گلوچ سے کرتے ہیں، غصہ کر دیتے ہیں ایک دم، تو پھر اس سے بات پڑ جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین اخلاق بھی عطا کرنا ہے. بہرحال دنیا میں جو ہم آئے ہیں تو بہت تھوڑی مدت کے لیے آئے ہیں. اس کی مثال رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ ارشاد فرمائی ہے، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ مثالوں سے بھی نوازتے ہیں، بہترین مثالوں سے جو اثر کرتی ہیں، دل پر اثر کرتی ہیں۔ تو فرمایا کہ اگر سمندر میں سوئی ڈالو اور یا انگلی ڈالو اور اس میں انگلی نکال کر دیکھو کہ اس میں کتنی تری آئی ہے، تو سمندر کے ساتھ اس کی کیا نسبت ہو سکتی ہے؟ تو دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی سے اتنی بھی نسبت نہیں ہے کہ سمندر کے اندر انگلی ڈالنے سے جتنی تری ہماری انگلی میں لگ گئی، وہ سمندر کے پانی کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتی ہے، کوئی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، مثال بھی نہیں دے سکتے، اتنی بے حقیقت زندگی ہے۔ تو میرے عزیزوں، اس کو اللہ اور رسول کے حکموں پر اگر ہم فدا کر دیں، پورا پورا دل و جان سے ہم فدا کر دیں، اس کا ہم تہیا کریں، دل میں پکا ارادہ کریں کہ اب جو بات ہم کو دین کی معلوم ہوگی انشاءاللہ تعالی ہم دل و جان سے اس پر عمل کرنے کو تیار ہیں، اور توبہ اور استغفار کو ہم اپنا وظیفہ بنائیں، کیونکہ خطائیں تو ہم سے ہوتی ہی رہتی ہیں، کون ہے جو کہہ سکتا ہے، دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہم سے خطا نہیں ہوتی؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا، کلکم خطاؤں وخیر الخطائین التوابون، تم سب کے سب خطا کا، صحابہ بھی تھے اور تمام کا تمام مجمع صحابہ کا تھا اس دور میں، صحابہ سے لے کر آج تک قیامت تک کے آنے والی مسلمانوں تک کو یہ خطاب دے دیے گا کہ کلکم خطا ہوں، سب کے سب خطا کار ہوں، پھر کون دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہم میں سے کوئی خطا کار نہیں ہے؟ تو اور فرمایا، لیکن خیر الخطائین التوابون، کہ سب سے بھلے لوگ وہ ہیں، بہترین لوگ وہ ہیں جو ہر وقت توبہ بھی کرتے رہتے ہیں، معافی مانگتے رہتے ہیں، ناکردہ خطاؤں پر بھی معافی مانگتے رہتے ہیں، پھر یعنی جو عبادات ہم نے کی اس پہ بھی ہم معافی مانگتے رہے اللہ سے کہ اللہ آپ کے لائق نہیں تھی، کس طرح ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، کتنے خیالات آ جاتے ہیں، ظاہر بھی ہمارا اکثر خلاف سنت ہو جاتا ہے، باطن کا تو کہنے ہی کیا ہے کہ باطن میں کیا کیا خرابیاں ہمارے ہیں، تو اللہ نہ تو ہماری کوئی عبادت آپ کے لائق تو ہے نہیں، بس آپ معاف فرما دیجئے اور قبول فرما لیجئے اپنی رحمت سے۔ تو یہ توبہ و استغفار بھی، اللہ کے لائق بندے توبہ و استغفار بھی کرتے رہتے ہیں، اور اس طرح سے ان کی ترقی ہوتی رہتی ہے۔ توبہ و استغفار سے آدمی کا درجہ گرتا نہیں ہے بلکہ بڑھتا ہے، جو آدمی اپنے کو سب سے کمتر سمجھتا ہے اللہ کے نزدیک وہ سب سے بہتر ہوتا ہے، اور جو آدمی اپنے کو دنیا میں اچھا سمجھتا ہے، اپنی نظر میں اچھا سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی قیمت گر جاتی ہے، وہ گھٹیا آدمی ہوتا ہے۔ بڑی آدمی وہ ہے جو اپنے کو سب سے کمتر سمجھے، کام بھی کرتا رہے لیکن اپنے کو کچھ نہ سمجھے، یہ نہیں کہ عبادت بھی چھوڑ بیٹھے، عبادت خوب کرے، اللہ کو خوب راضی کرنے کی فکر کرے، لیکن اپنے آپ کو سب سے کمتر جانے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اس کے لیے میرے مرشد نے فرمایا کہ پانچ کام ہم کر لیں اہتمام کے ساتھ، تو انشاءاللہ تعالی ہم منزل کو پا لیں گے۔ نمبر ایک یہ کہ گناہ سے سختی سے بچیں، خوب اجتناب کریں، آنکھ کا گناہ اور کان کا گناہ، زبان کا گناہ، ہاتھ پیروں کا گناہ، جو بھی گناہ ہو، دل کے گناہ ہیں، تکبر ہے، عجب ہے، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، ریاکاری ہے، یہ سب گناہ جو ہے انسان کی نیکیوں کو کھا بھی جاتے ہیں، نیکیوں کو ضائع بھی کر دیتے ہیں۔ ایک صاحب کا قصہ کی معلومت نے ایک حکایت لکھی کہ ایک شخص نے اپنے ملازم کو آواز دی، مہمان آیا ہوا تھا، اور ملازم کو آواز دی کہ فلانے میں جو دوسرے حج میں سراہی لایا تھا اس میں مہمان کے لیے زمزم اس میں لے کر آؤ۔ تو فرمایا کہ اس شخص نے ایک ہی جملے میں اپنے دونوں حج کا ثواب ضائع کر دیا، ریاکاری اس میں داخل ہو گئی کہ سامنے والا اچھا وہ انہوں نے دو حج کیے ہیں۔ کوئی بھی نیک کام ہو جائے اس کو چھپانا چاہیے، ورنہ نیکی ضائع ہو جاتی ہے، ریاکاری اس میں آ جاتی ہے، اور قیامت کے دن پھر ریاکاری کا کیا عذاب ہوگا کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے لوگوں کو دکھلانے کے لیے کیا تھا، پھر دکھلاوے والے آدمی کو اوندے منہ جہنم میں لے کر ڈال دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ نیکیوں کو چھپانا چاہیے، بہرحال گناہوں سے بچنا، ہر گناہ سے بچنا، خصوصاً آنکھوں کے گناہ سے اور زبان کے گناہ سے، زبان سے بھی ہم بہت اول فول بک دیتے ہیں اور کچھ خیال نہیں کرتے کہ کہیں غیبت ہو گئی ہے، کہیں بہتان لگ گیا ہے، کہیں بدگمانی جو دل میں تھی وہ زبان پہ آ گئی ہے، کہیں جو ہے وہ کچھ اور معاملہ ہو گیا ہے، کہیں جھوٹ بول دیا ہے، کوئی خلاف واقعہ بات کہہ دی ہے، یا کوئی ایسی بات کہہ دی جس سے سامنے والے کو تکلیف پہنچ گئی۔ گالی دینا تو بہت بڑا گناہ ہے، لیکن بعض لوگ ایسے کرتے ہیں کہ گالی تو نہیں دیتے لیکن اور بعض میٹھی بات کرتے ہیں، لیکن وہ اس کو کہتے ہیں میٹھی چھری، کہ وہ میٹھی بات کرتے ہیں لیکن چھری کی طرح دل میں لگ جاتی ہے. خدا تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے. تو بھائی یہ گناہوں سے بچنا، اور دوسری بات یہ اسباب گناہ سے بچنا. اب تو یہ اسمارٹ فون کا تو سب جانتے ہیں کہ یہ سب سے بڑا سبب گناہ کا اس وقت بن چکا ہے، اور کیبل گھر گھر لگ چکا ہے، یہ بھی اسباب گناہ میں سے ہے. تو ان سے تو بالکل ہی بچنا ہے، اور ان کے علاوہ مخلوط ماحول اور یہاں ایسی تقریبات میں شرکت جہاں رسمیں ہو رہی ہوں، جہاں گناہ کے کام ہو رہے ہوں، منکرات ہو رہے ہوں، یہ سب اسباب گناہ ہیں. دفتر ہو، اسپتال ہو، کہیں بھی ہو، نامحرم عورتیں ہوں، ان سے الگ تھلگ رہے، جہاں تک ممکن ہو ان سے تعلق نہ رکھے، ان کی طرف دیکھے نہیں، کان میں ان کی آواز نہ جانے دیں، دور دور رہے، ناک کی بھی حفاظت کرے. آج کل جو ہے عورتیں خوشبوئیں لگاتی ہیں، بے پردہ بھی پھر رہی ہیں، خوشبو بھی لگاتی ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت خوشبو لگا کر باہر نکلے اور نامحرموں کے پاس سے گزرے تو وہ ایسی ویسی ہے. ایسی ویسی کا کیا مطلب ہے؟ کہ بدکار عورت ہے. خدا تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے، نیک سمجھ عطا فرمائے. تو بھائی اسباب گناہ سے بھی بچنا ہے. اور نمبر تین یہ کہ سنتوں پر ہم نے جان دینی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اپنے ہر عمل کو سنت کے مطابق ڈھالنا ہے، اور گھر گھر والوں کی تربیت محبت اور نرمی کے ساتھ کرنی ہے، سختی کے ساتھ، غصے کے ساتھ، نفرت کے ساتھ، حقارت کے ساتھ ہرگز بھی نہیں. ایسی تبلیغ جائز نہیں ہے. کتابوں میں لکھا ہے، خصوصاً حضرت مولانا شاہ رحمت صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو آدمی دوسروں کو تبلیغ کرتا ہے اپنے کو اچھا سمجھ کے اور سامنے والے کو حقیر سمجھ کے، تو ایسی تبلیغ حرام ہے، اس پر حرام ہے، جائز نہیں ہے. اپنے کو سب سے کمتر سمجھے. اور اس کی مثال بڑی بہترین فرمائی حضرت مولانا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، فرمایا کہ جس طرح سرکاری اعلان چمار کرتے ہیں، چمار چمار ہوتا ہے، اعلان سرکاری ہوتا ہے، بادشاہ کا فرمان ہے لیکن چمار پڑھ کے سناتا ہے کہ وہ اس کی کوئی عزت نہیں کرتا، اصل عزت تو شاہی فرمان کی ہوتی ہے. تو اسی طرح سے ہم جو دین کی بات سنائیں، اللہ کی محبت کی بات سنائیں، تو اپنے کو سمجھو چمار ہی سمجھو کہ ہم تو اللہ کا فرمان پڑھ کر سنانے والے ہیں. وما علینا الا البلاغ، اب کوئی کرتا ہی نہیں کرتا، ہمارا کام تو پہنچانا تھا، تو ہم نے اللہ کا فرمان پہنچا دیا. تو گویا اللہ کی جو ہے، یہ ایک آدمی جو شاہی فرمان پڑھ کر سناتا ہے اس کی تو کوئی عزت نہیں ہوتی در حقیقت، لیکن خدا تعالیٰ ہم سب کو عزت ہی عطا فرمائے مخلوق کے اندر. مخلوق میں عزت چاہنا جو ہے وہ کوئی مضموم چیز نہیں ہے. ہاں چاہنا نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ چمکا دے تو پھر ٹھیک ہے، ہمیں نہیں چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ ہماری ستاری بھی فرما دے. اپنی نظر میں ہم گرے ہوئے ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مانگا ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا واجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا، کہ اللہ مخلوق میں مجھے باعزت کر دے لیکن میری نظر میں مجھے ذلیل کر دے، سب سے کمتر دکھلا دے. تو یہ جو ہے اس طرح سے تبلیغ کریں، گھر کے اندر سنتوں کا اس طرح سے احیاء کریں کہ سب سے پہلے تو اپنے اوپر عمل جاری کریں. جب ایک انسان خود عمل کرتا ہے تو اکثر دیکھا گیا ہے کہ دوسرے لوگ خود بخود ہی اس کے عمل کو دیکھ کر عمل کرنے لگ جاتے ہیں، کیونکہ سنتوں کا ایک نور ہوتا ہے، سنت کی ایک حسن ہوتا ہے، اس حسن کو دیکھ کے ہر کوئی متاثر ہوتا ہے. تو اگر ہم صدق دل سے سنتوں پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ان سنتوں کا نور اور ان سنتوں کا حسن دوسروں کو خود راغب کرے گا کہ بھائی ہم بھی سنت کام کریں گے، اور دوسرے کا گاہ بگاہ محبت کے ساتھ ان کو بتلا دینا کہ بھائی یہ کام اس طرح سے نہیں، ایسے کرو، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس سے محبت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ بتلانے سے وہ راغب ہو جائیں گے. چھوٹے بچے بھی ہوں، ان کی سمجھ کے حساب سے ان کو سنتوں کی ترغیب دی جائے. اور پھر بھائی ذکر، شیخ نے جو ذکر بتایا ہو، اپنی طرف سے ذکر کرنا یہ مناسب نہیں ہے. شیخ نے جو ذکر بتایا ہو اس ذکر کو کریں، شیخ کے مشورے سے ذکر کریں، انشاءاللہ تعالی اس میں خیر بھی ہے اور انشاءاللہ اس میں برکت بھی ہوگی اور ترقی بھی ہوگی. شیخ جتنا ذکر بتا دے اس سے اضافہ نہ کریں، اس میں کمی نہ کریں. ہاں اگر کمی کا کوئی مسئلہ ہے، نیند کم ہے یا چڑچڑاپن ہے، غصہ بڑھ گیا ہے یا اور کوئی پریشانی کی بات ہے، تو ذکر کے میں تخفیف، تعداد میں تخفیف کر دے لیکن ناغا نہ کرے، تعداد کم کر دے اور پھر اپنے شیخ کو اطلاع کرے کہ فلاں مجبوری کی وجہ سے میں ذکر کم کر رہا ہوں. اور پانچوں وقت کی نماز تو بھائی لازم ہے. بعض لوگوں نے نماز کو حیرت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے. اتنی تو سمجھ ہونی چاہیے کہ نماز فرض درجے کی عبادت ہے اور یہ ذکر جو ہے مستحب درجے کی عبادت ہے. ترقی تو ذکر سے ہوتی ہے, لیکن ترقی کس چیز میں ہو جب اس کی بنیادی نہ ہو, بلڈنگ کی بنیاد نہ ہو تو فنیشنگ کاہے کی ہوگی, منزلیں کیسے چڑھیں گی. تو بنیاد تو اصل یہ ہے فرض نماز. بعض لوگ ذکر کی اس قدر پابندی کرتے ہیں اور اس قدر اہم سمجھتے ہیں جتنا کہ فرض نماز کو نہیں سمجھتے. تو یہ بڑی بری بات ہے, بہت ہی ناسمجھی کی نادانی کی بات ہے. پانچ وقت کی نماز تو پابندی سے پڑھنی ہی پڑھنی ہے, فرائض واجبات اور سنت موقع کرنے ہی کرنے ہیں. بہرحال یہ ذکر جو شاید بتلائے اس کو کرے, اپنی مرضی سے نہ کرے بلکہ مشورے سے کرے. تو اور پانچواں کام یہ ہے کہ بھائی صحبت اولیاء کا اہتمام رکھے. اگر شیخ ہے کسی کا شیخ بنا لیا ہے تو اپنے شیخ کی صحبت کا اہتمام کرے, اور نہیں تو جب تک نہ بنایا ہے ابھی ڈھونڈ رہا ہے تو نیک صحبتوں کا اہتمام رہے, تنہا نہ رہے, اور زیادہ تر کوشش کرے کہ تنہا نہ رہے, اور اگر رہے لوگوں میں تو نیک لوگوں میں رہے, برے لوگوں سے بہت بچے. برے لوگوں میں رہنے سے تنہا رہنا بہتر ہے اور تنہا رہنے سے نیک صحبت بہتر ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو یہ پانچ کام ہو گئے, ایک تو گناہ سے خوب ہمت کے ساتھ اور سختی کے ساتھ بچنا, ڈرے نہیں, اللہ تعالیٰ روزی دینے والے ہیں, اور شیطان کان میں آ کے کہہ دیتا ہے کہ فقر آ جائے گا اگر اس طرح چلے تو, فقر آ جائے گا, لوگوں سے کٹ جاؤ گے اور لوگ کیا کہیں گے. ان سب باتوں سے ڈرنا نہیں چاہیے اللہ کے راستے میں. جس کا اللہ ہو گیا تو ساری کائنات اس کی ہو گئی, اور جس کا اللہ ہی نہیں تو اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں, کوئی امن کی جگہ نہیں, کوئی پناہ گاہ نہیں ہے اس کی جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رضا کامل نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت. وعن عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا رأیت اللہ عز وجل يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج. ثم تلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب تو دیکھے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو باوجود اس کے گناہ کرنے کے اس کو دنیا کی محبوب ترین چیزیں عطا فرماتا ہے تو سمجھ لے کہ یہ استدراج ہے, یعنی ڈھیل ہے اور مہلت ہے. یہاں پر یہ ترجمہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تو دیکھے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو باوجود اس کے گناہ کرنے کے اس کو دنیا کی محبوب ترین چیزیں عطا فرماتا ہے تو سمجھ لے کہ یہ استدراج ہے, یعنی ڈھیل اور مہلت ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون. یعنی جب کافر اس نصیحت کو بھول گئے جب ان کو کی گئی تھی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے یہاں تک کہ وہ ان دی ہوئی چیزوں پر خوش ہو گئے, پھر اچانک ہم نے عذاب میں گرفتار کر لیا اور وہ حیران رہ گئے. تشریح میں میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں استدراج کا مفہوم یہ ہے کہ کسی شے کو کسی شے تک آہستہ آہستہ پہنچا دینا, جیسے سیڑھی کے بہت سے درجات ہوتے ہیں اور ان پر قدم رکھتے رکھتے آدمی دوسری منزل پر پہنچ جاتا ہے. اسی طرح جب گناہگار نافرمان اپنی نافرمانی اور گناہ سے توبہ نہ کرے اور اس پر اللہ تعالیٰ اس کی محبوب اور پسندیدہ چیزوں کی بارش کرے اور یہ بیوقوف سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر نعمتوں کے دروازے کھول دیے اور توبہ سے غفلت بڑھتی جاوے, پھر اس کو اللہ تعالیٰ اچانک عذاب میں پکڑ لے, تو اس کو اردو میں ڈھیل اور عربی میں استدراج کہتے ہیں. سنستدرجہم من حیث لا یعلمون. حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم کافروں کو جہنم کی طرف آہستہ آہستہ اس طرح کھینچ رہے ہیں کہ ان کو اس کا علم نہیں. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتیں, گھر سے نکلنے کی دعا, گھر سے مسجد یا کہیں بھی جانے کے لیے باہر نکل کر یہ دعا پڑھنا سنت ہے. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ. ترجمہ, میں اللہ کے نام کے ساتھ نکلا, میں نے اللہ پر بھروسہ کیا, گناہوں سے بچنے کی اور نیکیاں کرنے کی قوت اللہ ہی کی طرف سے ہے. اطمینان سے جانا, یعنی اگر مسجد جا رہے ہیں نماز کے لیے, بعض لوگ نماز کے لیے دوڑ کر جاتے ہیں, اگر رکعت نکلنے والی ہوتی ہے تو دوڑنا شروع کر دیتے ہیں, یہ مناسب نہیں ہے, منع ہے. بلکہ اطمینان سے جس رفتار سے عام طور پر چل کے جاتے ہیں اسی رفتار سے جانا چاہیے. البتہ اگر کوئی اور کام ہو تو وہ اور بات ہے, دوڑ کر جا سکتے ہیں, لیکن نماز جب جماعت کی نماز کے لیے جا رہے ہوں, مسجد کی طرف جا رہے ہوں, تو دوڑ کر نہیں بلکہ اطمینان سے جانا چاہیے. گھر میں داخل ہونے کی دعا, مسجد سے یا کہیں جہاں کہیں سے بھی گھر میں داخل ہو کر یہ دعا پڑھنا اور پھر گھر والوں کو سلام کرنا. اللہم انی اسألک خیر المولج وخیر المخرج بسم اللہ ولجنا وبسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا. ترجمہ, اے اللہ میں آپ سے اچھا داخل ہونا اور اچھا نکلنا مانگتا ہوں, اللہ کے نام کے ساتھ ہم داخل ہوئے اور اللہ کے نام کے ساتھ ہم نکلے اور ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا. اس کے بعد سلام کرے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور گھر میں داخل ہونے کی ایک سنت حضرت نے یہ بھی بتلائی کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بھی گھر میں داخل ہوتے تو مسکراتے ہوئے داخل ہوتے تھے, خوشادہ چہرے کے ساتھ مسکراتے ہوئے داخل ہوتے. نشرتی فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, آپ کے اعمام یعنی چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ, ابو طالب, ابو لہب, زبیر, عبد الکعبہ, حارث, مقوم, بعض نے یہ دونوں نام ایک ہی بتلائے ہیں, ضرار, قسم, مغیرہ, عیداق, بعض نے ان دونوں کو ایک کہا ہے. پس یہ 12 ہوئے یا 10, اسلام صرف 2 لائے, حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ. بعض نے اور بھی اعمام لکھے ہیں. اور عمات یعنی پھوپیاں, حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ اسلام لائیں, حضرت عاتقہ رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت عروہ, ان دونوں کے اسلام میں, حضرت عاتقہ اور عروہ ان دونوں کے اسلام میں اختلاف لکھا ہے, حضرت برہ, حضرت امیمہ, حضرت ام حکیم. الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. الہ العالمین, ہم سب کی پوری زندگی کو اللہ سنتوں کے مطابق ڈھال دے. اے اللہ گناہوں سے حفاظت فرما دے, اللہ گناہوں سے حفاظت فرما دے, اللہ گناہوں کو معافی فرما دے, اللہ اپنی محبت و معرفت سے ہمارے دلوں کو سیراب فرما دے. اللہ اب تک جو کوتاہی غفلت کی ہے, اے اللہ اپنے فضل سے معاف فرما دے. الہ العالمین, اب ہر لمحے کی قدر و قیمت عطا فرما دے. اے اللہ, اپنی ایک ایک لمحہ اپنی ذات عالی پر فدا کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ, اپنا عشق و محبت عطا فرما دے. الہ العالمین, اپنے عشق و محبت سے ہمارے دلوں کو بھر دے. اللہ, اپنی محبت کے موتیوں سے ہمارے دلوں کو بھر دے. اللہ, ہم سب کو جز فرما لے. الہ العالمین, ہم سب کو جز فرما لے, ہماری اولادوں کو, ہماری قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو, ہمارے سب گھر والوں کو, اللہ سب دوستوں ان کے گھر والوں کو اور تمام مسلمانوں کو الہ العالمین جز نصیب فرما دے. اللہ, ہم سب کو جز فرما کر اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دے. الہ العالمین, آپ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اے اللہ, ہمارا کام بن جائے گا. اے اللہ, ساری کی ساری مخلوق کو اگر آپ جنت الفردوس میں اکٹھا کر دیں, آپ کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں میرے اللہ. اے اللہ, ساری کی ساری مخلوق کو اللہ, اگر آپ ساری کی ساری کائنات جیسی کروڑوں کائنات عطا فرما دیں, اے اللہ, آپ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں. اے اللہ ہم آپ سے اپنے گناہوں کی بخشش چاہتے ہیں. الہ العالمین ہمارے تمام گناہوں کو بخش دیجئے. اے اللہ پوری امت کے گناہوں کو بخش دیجئے. اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجئے. اپنا فضل و رحمت اللہ اس دنیا پر برسا دیجئے. اے اللہ اپنے فضل و رحمت کا سایہ فرما دیجئے. اے اللہ برکتوں کا نزول فرما دیجئے, رحمتوں کا نزول فرما دیجئے. الہ العالمین آفتاب کہف کی شعائیں ہم پر ڈال دیجئے. اے اللہ اپنی ذلتوں پر, ہماری ذلتوں پر اپنے اے اللہ عزت کے آفتاب کرم کی شعائیں ڈال دیجئے. اے اللہ ہم سب کی ستاری فرما دیجئے. الہ العالمین ہمیں معاف فرما دیجئے. اللہ جملہ حاجتیں جو جائز ہوں اللہ اپنے کرم سے وہ بھی پوری فرما دیجئے. بے روزگاروں کو آسان حلال و برکت وزی عطا فرما دے. اے اللہ ہمارے حضرت کے خلیفہ قاری انوار صاحب زخمی ہو گئے ہیں, اللہ ان کو جلد از جلد صحتیاب فرما دے. اللہ ان کی جو بھی تکلیف ہے اپنے کرم سے اس کو دور فرما دے اور جلد از جلد ان کو صحتیاب فرما دے. اور جو بھی بیمار ہیں اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دے. میرے پیارے مرشد قطب زمان عارف اللہ حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب نام اللہ ذلہم علینا کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دے. اللہ جتنے بھی عوارض ہیں اپنے فضل سے جلد از جلد اے اللہ ان کو صحت سے مبدل فرما دے. اور ہمارے حضرت کے تمام گھر والوں کو بھی اللہ صحت عطا فرما دے. اے اللہ ہمارے حضرت کی عمر مبارک میں خوب برکت عطا فرما دے. اے اللہ میرے مشائخ صادقین کو درجات قرب بے انتہا عطا فرما, ان کی قبور مبارک کو نور سے منور فرما, زمین تا آسمان نور سے منور فرما. میرے والدین کی مغفرت فرما اور جن مسلمانوں کے والدین دنیا سے چلے گئے, اے اللہ تمام مسلمانوں کی بے حساب مغفرت فرما دے, درجات بلند فرما دے. اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما, جو مانگا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما, جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الامین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.